یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
پیر 14 جنوری، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں نادیہ سلیمان۔ کراچی میں تجاوزات گرانے سے کیا صرف عمارتیں ہی متاثر ہوئی ہیں؟
میرے 2-3 بچے تھے، وہ سب بیکار ہو گئے، میں بیکار ہو گیا۔ 2-4-500 روپیہ کماتے تھے ہم، ہمارے گھر کا گزارا چل رہا تھا۔
نواز شریف کی سزا کی معطلی کے خلاف نیب کی اپیل خارج، سپریم کورٹ نے اس سے کیا پیغام دیا ہے؟ تجزیہ کار نے کہا،
اس سے لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی اب اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ اس طرح کا امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ پاکستان میں جو سیاستدانوں کے جو ڈفرینسز ہیں اس میں کوئی سپریم کورٹ کو استعمال کر جائے۔
یہ سب اور دیگر کئی موضوعات آج کے سیربین کا حصہ ہوں گے، لیکن پہلے عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے۔
پاکستان کے شہر کراچی میں مبینہ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ آپریشن کے خلاف شہر کی کتب مارکیٹ کے دکاندار احتجاج کر رہے ہیں، جس کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو مالکانہ حقوق کا جائزہ لے رہی ہے۔ شام میں شدت پسند تنظیم کے خلاف نبرد آزما، امریکی حمایت یافتہ فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے شام کے ایک علاقے دیر الزور میں مزید 20 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پولینڈ کے شہر ڈینزک کے میئر پال ایڈاموچ عطیات جمع کرنے کی تقریب کے دوران خنجر کے حملے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ حملے کے شبے میں ایک 27 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی ترجمان کرینا منسکا نے بتایا کہ اس واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔
ہمارے لیے یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب کیسے ہوا، یہ شخص میئر کے اتنا قریب کیسے آیا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس نے پریس کارڈ استعمال کیا، لیکن یہ جاننا اہم ہے کہ اس نے پریس کارڈ حاصل کیسے کیا۔
ایرانی دارالحکومت تہران کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ایک کارگو طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ حادثے میں ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ایک شخص محفوظ رہا، جنہیں زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہانگ کانگ کی ہوائی کمپنی کیتھی پیسیفک سے سفر کرنے والے مسافر اس وقت بڑی خوشگوار حیرت سے دوچار ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر کرایہ غلطی سے تقریباً 10 گنا کم دکھایا جا رہا ہے۔ عام طور پر کیتھی پیسیفک کا ہانگ کانگ سے پرتگال کے سفر کا فرسٹ کلاس ٹکٹ $16,000 ہوتا ہے، جو انہیں $1,500 میں مل گیا۔ کمپنی نے کہا ہے کہ جن مسافروں نے ٹکٹ خرید لیے ہیں ان سے اضافی پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق طالب علم رہنماؤں اور 7 کشمیری طلباء کے خلاف غداری کے مقدمے میں 12,000 صفحات پر مشتمل فرد جرم داخل کی گئی ہے۔ پولیس نے اس کیس میں فرد جرم داخل کرنے میں 3 سال کیوں لگا دیے؟ پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا۔ پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں مبینہ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے، تاہم ایمپریس مارکیٹ سمیت کچھ بازاروں میں دکاندار واپس آ گئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر بزرگ دکاندار ہیں جن کی زندگی کے سنہرے دن ان جگہوں پر گزرے، لیکن اب وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ احوال سنیے نامہ نگار ریاض سہیل سے۔
کراچی کی ایمپریس مارکیٹ میں نظر الدین قریشی کے بیٹے اور پوتے اپنی دکان پر پائپ نصب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان کی آگے والی دکان کا مالک لکڑی کے بانسوں کی مدد سے ایک جال بنا چکا ہے جس میں گوشت لٹکا ہوا ہے۔ گوشت مارکیٹ سمیت ایمپریس مارکیٹ کے 2,500 دکانوں اور پتھاروں کو 2 ماہ قبل غیر قانونی قرار دے کر مسمار کر دیا گیا تھا۔ گوشت مارکیٹ میں کچھ دکاندار دوبارہ لوٹ آئے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس دکانوں کی لیز موجود ہے۔ کئی افراد نسل در نسل اس دکان کو سنبھالتے آئے ہیں۔ نظر الدین کا کہنا ہے کہ برطانوی دور حکومت میں یہ دکان ان کے والد کو دی گئی تھی، تب سے وہی اس کو چلاتے ہیں۔
میرے 2-3 بچے تھے، وہ سب بیکار ہو گئے، میں بیکار ہو گیا۔ 2-4-500 روپیہ کماتے تھے ہم، ہمارے گھر کا گزارا چل رہا تھا, اب ہمارے پاس اتنا نہیں ہے, ایک ایک دکان کا 20,000 روپے خرچہ آ رہا ہے, پھر اس کی کھڑکی دروازے یہ بنانے.
ایمپریس مارکیٹ کے اندر بعض پرچون, ڈرائی فروٹ, پلاسٹک کے برتن اور سبزی فروشوں نے ٹوٹی ہوئی دکانیں دوبارہ سجا لی ہیں. محمد صالحین کی پرچون کی دکان ہے.
روزگار تو اپنا رہا, پہلے تو یہ تھا کہ بھائی سب یہ لڑکے بھی آتے تھے, پوتے بھی آتے تھے, نواسے بھی آتے تھے, تو اپنا وہ چل جاتا تھا حساب کتاب صبح سے شام تک. اب جو ہے کوئی آتا نہیں ہے, بس صبح سے شام تک خود بیٹھتا ہوں میں. اب بچے نہیں آئے, اب ان کو یہ کہا ہے بھائی کہیں نوکری ووکری ڈھونڈ لو بس. اب
تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن میں متاثر ہونے والوں کی اکثریت 50 سے 60 سال کی عمر کے لوگوں کی ہے, جنہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کاروبار پر لگایا. 70 سالہ اتامون مرکزی داخلی راستے پر کندھے پر چھلی لٹکائے ہر آنے والے کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی سامان اٹھانے کے لیے کہہ دے.
40 سال سے کام کر رہا ہے, صبح 7 بجے آتا ہے اور شام کو 3-4 بجے چلا جاتا ہوں. 150-200-300 مل جاتے ہیں, پہلے 400-500-800 مل جاتا تھا. کم ہو گیا, مزدوری کم ہو گیا, لوگ کم آتے ہیں.
شہر میں جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن کی ایک وجہ عالمی بینک کا نیبرہڈ پروجیکٹ بھی ہے, جس کے تحت شہر کے قدیم علاقوں کو اس کی اصل شکل میں لانا ہے. اس منصوبے کا آغاز جہانگیر پارک کی بحالی سے کیا گیا تھا. دوسرے مرحلے میں ایمپریس مارکیٹ میں آپریشن کیا گیا. جہانگیر پارک کے دونوں اطراف کی گلیوں میں نئے اور پرانے جوتوں کی مارکیٹ واقع ہیں, جس میں سے نئے جوتے کے دکاندار واپس آ گئے ہیں, جو زیادہ تر بلوچستان کے پشتون ہیں.
کاروبار جو ہمارا ہے سب قرضوں کے مال ہیں, 15 لاکھ 20-20 لاکھ روپے ایک ایک بندے پہ قرضہ ہے مارگیٹ کا. اب ہم مجبوری سے یہ مال, وہ لوگ آ کے ہم کو تنگ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا پیسہ دو. ہم نے بولا ہم پیسہ کہاں سے دیں, یہ مال بکے گا تو ہم پیسے دیں, دکانیں ٹوٹ گئی ہیں.
کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے یہ آپریشن اب بھی جاری ہے, جو بنس روڈ اور اردو بازار میں داخل ہونا چاہتا ہے, لیکن شہر کی قطب مارکیٹ کے دکاندار احتجاج کر رہے ہیں, جس کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو مالکانہ حقوق کا جائزہ لے رہی ہے. راسویل, بی بی سی کراچی.
تجاوزات کے خلاف جاری کارروائی کے متاثرین کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ اربن ڈیولپمنٹ یعنی شہری ترقی کے ماہر عارف حسن سے میں نے یہی سوال کیا.
دیکھیں اگر لیز موجود ہے تو پھر تو یہ بالکل غیر قانونی ہوئی نا کارروائی. آپ لیز دکان کو تو نہیں بلڈوز کر سکتے, تو بالکل اپیل کر سکتے ہیں. وہ
حکومت کے اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں.
حکومت کا فیصلہ جو ہے بالکل اس کے خلاف جا سکتے ہیں.
ان افراد کا یہ کہنا ہے کہ یہ باقاعدہ کرایہ ادا کرتے رہے ہیں اور سالوں سے کرتے رہے ہیں.
صحیح ہے یہ بات, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی طور پہ ہٹائے گئے ہیں, بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کے پاس لیز وغیرہ نہیں تھی ان کو بھی اس طرح سے ہٹانا جو تھا وہ ایک طرح سے غیر قانونی تھا.
آپ نے جو یہ بات کی کہ جن کے پاس لیز نہیں تھی ان کو بھی ہٹانا غیر قانونی تھا, اگر کوئی ایسا شخص ہے یا ایسا خاندان ہے جو نسل در نسل ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہے, وہاں پہ کاروبار کر رہا ہے, ایسے افراد کے لیے کیا کہیں کوئی گنجائش ہے کہ کچھ مخصوص عرصے کے بعد وہ جگہ ملکیت میں آ جائے گی؟
دیکھیں ایسا قانون تو کوئی نہیں ہے جہاں تک مجھے خبر ہے, اگر ہوتا کوئی ایسا قانون تو مجھے پتا ہوتا. مگر جب کوئی برسوں سے ایک جگہ بیٹھا ہے, نہ صرف یہ کہ وہ وہاں بیٹھا ہے بلکہ ایک پورا جو غیر رسمی معیشت ہے کراچی کے شہر کی, وہ ان سو کالڈ تجاوزات کے گرد گھومتی ہے, تو اس کو ہٹانا بہرحال ایک طرح سے غیر قانونی ہے, کیونکہ کوئی چیز ہوتی ہے نیچرل جسٹس بھی, اس کے تحت نئے قانون بنائے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں تو دیکھیے یہ جتنی بھی انکروچمنٹ تھی یہ آج سے نہیں برسوں سے تھی, اور یہ ایک سماج اور معیشت کا حصہ تھی, اور یہ جو معیشت ہے یہ 30 سے 40% کراچی کی جو مکمل معیشت ہے اس کا حصہ ہے.
جو حالیہ کارروائی ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا تھا یا تجاوزات کے خلاف کارروائی مقصد تھا؟
صرف کراچی نہیں پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, سب بڑے شہروں میں. مسئلہ جگہ کی کمی کا نہیں ہے, مسئلہ جگہ کی انتظام کا ہے.
یہ تھے اربن ڈیولپمنٹ کے ماہر عارف حسن. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف, ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو دی گئی سزا معطل کرنے کے خلاف قومی احتساب بیورو یعنی نیب کی اپیل خارج کر دی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک.
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل کی سماعت کی. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے عبوری حکم نامے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ سماعت کے دوران عدالت نے نیب کے پروسیکیوٹر اکرم قریشی سے استفسار کیا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تینوں مجرمان کو بری کر دیا ہے، جس پر ان کا کہنا تھا کہ ایسا تو نہیں ہوا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ تینوں مجرمان ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہو جائیں گے۔ بینچ میں موجود جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عبوری حکم نامہ اتنی تفصیل سے لکھنے پر عدالتی عظمیٰ کو بھی کچھ تحفظات ضرور ہیں، تاہم عبوری حکم نامہ مقدمے کی سماعت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے عدالت عظمیٰ ماتحت عدالتوں کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ جسٹس کھوسا نے نیب کے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کی منسوخی کی اتنی جلدی کیوں ہے، جبکہ مجرم نواز شریف پہلے سے ہی جیل میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص باقاعدگی سے احتساب عدالت کی کارروائیوں میں شریک ہوتا رہا ہو اور عدالت کے فیصلے کے بعد سزا کاٹنے کے لیے وطن واپس آ گیا ہو تو وہ کیسے فرار ہو سکتا ہے۔ نیب کے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر امان اللہ کنورانی کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ مجرم نواز شریف کی العزیزیہ اسٹیل ملز کے ریفرنس میں بھی ضمانت منظور کر لے۔
ہر کیس کے اپنے اپنے شواہد، اپنے اپنے واقعات ہوتے ہیں، تو اس لیے ہر کیس اپنے اپنے سے جدا ہوتا ہے، لہٰذا ایک کیس کا دوسرے پر اثر نہیں پڑ سکتا ہے۔ اگر شواہد کی نوعیت مختلف ہو تو مختلف فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔
واضح رہے کہ احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب قوانین کے تحت میاں نواز شریف کا معلوم ذرائع سے زیادہ آمدن رکھنے کے جرم میں 10 سال سزا سنائی تھی، جبکہ 1 سال قید نیب کے حکام سے تعاون نہ کرنے پر ہوئی تھی۔ سابق وزیراعظم کی صاحبزادی مریم نواز کو 8 سال اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو 1 سال قید اور 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ سزا کے خلاف مجرمان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس نے ستمبر سن 2018 میں ان سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا، جس کے بعد نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اسی موضوع پر میں نے سابق اٹارنی جنرل پاکستان عرفان قادری سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ سابق وزیراعظم کی سزا معطل کرنے کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل خارج کرنے سے اس مقدمے پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔
مقدمے پہ بہت گہرا اثر پڑے گا، کیونکہ اس سے پہلے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سینٹنس سسپینڈ کی تھی اور پریویس ہیئرنگ میں جو ہمارے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف، لیکن آج اس طرح کے ریمارکس ہم نے دیکھا کہ نہیں آئے، بلکہ سپریم کورٹ نے جو الٹیمیٹلی فیصلہ کیا اس کے تحت انہوں نے نیب کی جو اپیلیں ہیں ان کو، لیو ٹو اپیل جو تھی ان کو خارج کیا، اور ان کو خارج کرنے کے ساتھ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو مینٹین کیا۔ تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی اب اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ اس طرح کا امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ پاکستان میں جو سیاسی ایک اکھاڑا بنا ہوا ہے، پاکستان اور جو آپس بھی سیاست دانوں کے جو ڈفرینسز ہیں، یہ ریشہ دوانی ہیں، اس میں کوئی سپریم کورٹ کو کوئی استعمال کر جائے یا اس سے کسی طرح کا بھی یہ امپریشن ملے کہ سپریم کورٹ جو ہے جیسے پاکستان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کرنا چاہتا ہے۔
ایون فیلڈ کے علاوہ جو باقی کیسز ہیں، کیا ان میں نیب کے پاس اتنے شواہد ہیں کہ عدالت عالیہ نواز شریف کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دے؟
تینوں ریفرنسز جو تھے، ایون فیلڈ، العزیزیہ اور فلیگ شپ، یہ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت فائل ہوئے تھے ریفرنسز۔ لا میں اس طرح کی کوئی پروویژن نہیں ہے جس کے تحت کہ سپریم کورٹ اس طرح کے احکامات جاری کر سکتا ہے نیب کو، کیونکہ وہاں پہ ریفرنسز جو ہیں نیب نے انڈیپینڈنٹلی فائل کرنے، اور تفتیش کسی جی آئی ٹی نے نہیں کرنی یا سپریم کورٹ نے سپروائز نہیں کرنی، بلکہ نیب نے خود تفتیش کرنی ہے۔ ان کیسز میں نہ تو نیب نے خود تفتیش اس طرح سے کی جس طرح سے کہ قانون میں اس کی ضرورت ہے کرنے کی، اور نہ نیب نے ریفرنسز قانون کے مطابق فائل کیے، کیونکہ قانون میں وہ کسی سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت ریفرنس نہیں فائل ہوں گے، بلکہ ریفرنس فائلنگ ایک ایگزیکٹو فنکشن ہے اور یہ فنکشن چیئرمین نیب کا۔
کیا وہ جج صاحبان جنہوں نے نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا، وہ اس بینچ کا حصہ بن سکتے ہیں؟
اگر کوئی ان کے خلاف کوئی اعتراض اٹھاتا کہ جی آپ کے اس بینچ میں ہوتے ہوئے ہمیں ایک انبائسڈ ڈیسیجن کی توقع نہیں ہے، تو وہ اس چیز پہ سوچ سکتے تھے کہ انہوں نے ریکوز کرنا ہے کہ نہیں، لیکن یہاں پہ تو انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ میاں نواز کے خلاف تو نہیں دیا، وہ تو نیب کے خلاف دیا۔
یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا ایک وقفہ، اور پھر سربین میں دیگر موضوعات پر بات کریں گے۔
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش فیض۔ جوہانسبرگ میں کھیلے جانے والے تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 107 رن سے شکست دے دی ہے۔ اس طرح میزبان ٹیم نے سیریز میں پاکستان کو کلین سویپ کر دیا۔ پاکستان کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 273 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 303 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی، اور اس طرح میزبان ٹیم کو جیت کے لیے 381 رن کا ہدف دیا گیا تھا۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے ڈین الگر نے 14 وکٹیں لیں۔ جنوبی افریقہ کے کپتان اے بی ڈیویلیئرز 12 سال بعد پاکستان میں آ کر میچز کھیلنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اے بی ڈیویلیئرز پی ایس ایل کے لاہور میں منعقد ہونے والے 2 میچز کھیلیں گے۔ لاہور قلندرز کا 9 مارچ کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور 10 مارچ کو ملتان سلطان سے مقابلہ ہوگا۔ ٹویٹر پر ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ہیلو ایچ پی ایل پی ایس ایل فینز، میں لاہور آ رہا ہوں۔
آج انگلش پریمیئر لیگ میں ایک میچ کھیلا جائے گا۔ مینچسٹر سٹی کا مقابلہ وولورہمپٹن وانڈرر سے ہوگا۔ برطانوی ٹینس کھلاڑی اینڈی مرے کو آج آسٹریلین اوپن میں روبرٹو بوتیسٹا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے بعد وہ پہلے ہی راؤنڈ میں ایونٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ کولے کی سرجری کے بعد یہ ان کے کریئر کا آخری میچ بھی ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کے ہی ڈین ایوانز نے منشیات کے باعث عائد پابندی کے بعد اپنا گرینڈ سلم کا پہلا میچ جیت لیا ہے۔ انہوں نے اسٹریٹ سیٹ میں جاپان کے تستوما کو شکست دی ہے۔ قطر میں جاری IBSF 6 ریڈ سنوکر ورلڈ کپ میں پاکستانی کھلاڑی بلال اور بابر آخری 16 راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ آسٹریلیا میں جاری T20 کرکٹ پر مشتمل بگ بیش لیگ میں آج ہربرٹ ہریکینز نے ملبن سٹار کو 59 رن سے شکست دے دی ہے۔ سابق عالمی نمبر 1 انڈین بیڈمنٹن کھلاڑی سری کانت نے چین کے اسپورٹس برانڈ لی نگ کے ساتھ 35 کروڑ کا معاہدہ کر لیا ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایک نظر ڈال لیتے ہیں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کب کس خاندان نے نیا ٹی وی خریدا ہے یا کب کس کے گھر دعوت ہوئی ہے، اور کبھی تو اجنبی لوگوں کے تحفے اور فوٹو البم جیسی یادیں بھی ان کے پاس آ جاتی ہیں۔ کباڑیوں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے، لیکن یہ ماڈرن کباڑی کون ہیں؟ جاننا چاہتے ہیں تو آ جائیے بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر، خاص یہ دلچسپ اسٹوری ہے، پڑھیے گا۔ اور ایک دلچسپ بحث پاکستان کے قانونی حلقوں میں چیف جسٹس کی جانب سے اسقاط نوٹس کے اختیارات پر بھی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ ہفتے کے روز سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے سامنے آنے والا فیصلہ بھی ہے، جس میں چیف جسٹس کے 9 مئی 2018 کے اس فیصلے کی مخالفت کی گئی، جس میں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے 3 رکنی بینچ کے ہی دوسرے رکن جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کو بینچ سے علیحدہ کر دیا تھا۔ اسقاط نوٹس کے اختیارات میں ترمیم کے لیے جاری یہ بحث کیا ہے، فرحت جاوید نے اپنی رپورٹ میں اسی موضوع کا احاطہ کیا ہے۔
سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے اس فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے کہ 9 مئی کو سپریم کورٹ برانچ رجسٹری پشاور میں انسانی حقوق کے مقدمات کی سماعت کے دوران ایک موقع پر 3 رکنی خصوصی بینچ کے رکن جسٹس قاضی عیسیٰ فائز نے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت سپریم کورٹ میں انسانی حقوق سیل کے ڈائریکٹر کو یہ کیس اس طرح لگانے کا اختیار تھا۔ تاہم چیف جسٹس نے اس اختلاف پر وقفہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے اور ہم اثر نو بینچ تشکیل دیں گے، جس کے بعد جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کو اس بینچ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت کسی بھی واقعے یا مفاد عامہ کے معاملے پر سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینے کا اختیار حاصل ہے۔ تاہم اس شق کے تحت سپریم کورٹ کو ملنے والے اختیارات کی حدود پر نظر ثانی کی بحث اکثر جاری رہتی ہے۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین کامران مرتضیٰ کے مطابق آئین کے اس آرٹیکل پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسے کچھ ضوابط کا پابند کرنا ہوگا۔
یہ ایسا معاملہ ہے جس کو سٹرکچر نہیں کیا گیا, کبھی شراب کی ایک بوتل پہ بھی جو ہے وہ سو فوٹو لے لیا گیا اور کبھی جو ہے بڑے بڑے معاملات بھی سکپ کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ اس کو کوڈیفائی کریں, اس کے پیچھے کوئی رولز کی طاقت ہونی چاہیے. ہمیں اور باقی عام لیٹیکنٹ کو, ایون کورٹ کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سا 1843 میں فال کرتا ہے معاملہ اور کون سا معاملہ اس میں فال نہیں کرتا. اور جب تک یہ پتا نہیں چلے گا اس کا اس طرح سے بے دریغ استعمال میرا خیال ہے کہ غلط فہمیوں کو جنم دے رہا ہے.
جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کو بینچ سے علیحدہ کرنے کے معاملے پر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے قواعد چیف جسٹس کو بینچ کی تشکیل کا انتظامی اختیار تو دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد معاملہ ججوں کے عدالتی دائرہ اختیار میں چلا جاتا ہے.
کانسٹیٹیوشن آف ججز جو ہے وہ ججز کا اختیار ہے, مگر جب بینچ بن جائے تو وہ شاید, تو میرا بھی خیال یہ ہے کہ ان کا اختیار نہیں ہے.
رواں ہفتے سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی کئی مرتبہ از خود نوٹس لینے پر تنقید کا سامنا رہا ہے. اس سے پہلے چیف جسٹس ریٹائرڈ افتخار چودھری کے دور میں سب سے زیادہ از خود نوٹسز کی روایت قائم ہوئی تھی. فرحت جاوید, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
رخ کرتے ہیں سوشل میڈیا کا. دنیا کی سب سے کم عمر مائیکروسافٹ انجینئر کا ٹائٹل حاصل کرنے والی عرفا کریم کی آج 7th برسی ہے, اور سوشل میڈیا پر آج عرفا کریم کا ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈز میں نظر آیا. اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم کی سزا معطلی کے خلاف نیب کی اپیل خارج ہونے پر ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. ہمارے ساتھی طاہر عمران سے میں نے پوچھا کہ اس فیصلے پر سوشل میڈیا پر اور کیا بات ہوتی رہی.
فیصلہ چونکہ مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر کے بارے میں ہے تو ظاہری بات ہے اس کے حوالے سے نون لیگ والے بہت خوش ہوں گے, لیکن بہت سارے لوگ وہی پرانی جو کسی بٹی بات ہے وہ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں آئے تو جج ٹھیک ہیں, آپ کے خلاف آئے تو جج ٹھیک نہیں ہے. قیصر حسین نے لکھا ہوا ہے کہ یہ نواز شریف کی اخلاقی فتح ہے, بدترین الزامات لگانے والوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اس کے بعد شیخ راشد نے مریم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ مستقبل کی وزیر اعظم ہیں.
ایک اور چیز جو آج مجھے دلچسپ نظر آئی وہ یہ کہ ایک طرف تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے خلاف جنوبی افریقہ نے کلین سویپ کر دیا, اور دوسری طرف اے بی ڈی ویلیئرز ہی جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں اور لوگ بڑے کوئی خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟
ویسے حیرت کی بات نہیں ہے کہ ساؤتھ افریقہ سے آپ نے مار بھی کھائی اور پھر آپ انہیں کے کھلاڑی کے بارے میں لڑیاں ڈال رہے ہیں.
بالکل بالکل.
اس کو کہتے ہیں کرکٹ کا بدلتا ہوا چہرہ. اے بی ڈی ویلیئرز نے ایک ویڈیو جاری کی ہے, وہ ویڈیو ہر بندہ شیئر کر رہا ہے, اس کے اوپر لاہور قلندرز کے لوگو لگا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان جو ہے وہ آئیں گے لاہور 2019 کی جو پی ایس ایل اس کے لیے, اور اس کے اوپر پاکستانی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے. فیضان لکھانی اسپورٹ جرنلسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی خبر ہے لاہور قلندرز کے لیے. اس کے بعد بہت سارے لوگ, سیج صادق, آئی ڈونٹ نو اف سجاد صادق ان کا مکمل نام ہوگا, انہوں نے لکھا ہے کہ وہ لاہور آئیں گے اور قذافی اسٹیڈیم میں کھیلیں گے, اور لوگوں نے کہا ہے کہ احمد آغا, اب یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے, انہوں نے کہا کہ جی میں بتا رہا ہوں میں ننگا دوڑوں گا گراؤنڈ میں اگر اے بی ڈی ویلیئرز لاہور میں آیا. تو احمد میں نے تمہیں آپ کی ٹویٹ کی اسکرین شاٹ لے لیا ہے, اگر اے بی ڈی ویلیئرز آگے تو آئی ول بی شیئرنگ دیٹ ٹویٹ ود دی ورلڈ.
ایک نئی ہم نے بات سنی ہے, اور فیصل آباد یونیورسٹی نے کوئی ایک نیا فیصلہ اور انوکھا فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا ہے؟
ویلنٹائن ڈے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کانٹروورسی اس کے بارے میں نہ ہو؟ پچھلے سال اس کے اوپر پھول اور لال غبارے بیچنے پہ پابندی لگی تھی, ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آیا تھا کہ ٹی وی کچھ نہیں دکھا سکتا. اس دفعہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا ہے کہ میل اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ برقعے اور اسکارف دیں گے خواتین اسٹوڈینٹس کو. فیصل آباد کی ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا ہے, اور پھر وہ ان کو بہنیں بنائیں گے.
اب وہ اپنی ساتھی طالبات کو بہنیں بنائیں گے.
ہاں, اگر مثال کے طور پہ, تو اس کے اوپر امبر شمسی نے ٹویٹ لکھا ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ میلز ان مرد اسٹوڈنٹس کو بعد میں ان خواتین اسٹوڈنٹس کو جن کو وہ بہنیں کہہ چکے ہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو پھر کچھ اور ہو جائے گا نا. تو یہ ایک عجیب سا ایک فیصلہ ہے. اب اللہ جانے 14 کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا.
اور اب ذکر پڑوسی ملک انڈیا کا, جہاں کی پولیس نے دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق اسٹوڈنٹ رہنما کنہیا کمار اور خالد عمر سمیت 10 طلبہ کے خلاف 3 پرانے معاملے میں غداری کا مقدمہ دائر کیا ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی میں ایک پروگرام میں ملک دشمن نعرے لگائے تھے. کنہیا کمار نے فرد جرم داخل کیے جانے کو مودی حکومت کی سیاسی سازش سے تعبیر کیا ہے. دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
دلی پولیس نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق اسٹوڈنٹ لیڈر کنہیا کمار, خالد عمر اور انربھان بھٹاچاریہ اور 7 کشمیری طلبہ کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کیا ہے. پولیس نے فروری 2016 میں یونیورسٹی کیمپس میں ایک پروگرام کے دوران مبینہ طور پر ملک دشمن نعرے لگانے کے الزام میں میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کی عدالت میں 12,000 صفحات پر مشتمل فرد جرم داخل کی ہے۔ عدالت اس فرد جرم پر کل غور کرے گی۔ پولیس جرائم کے معاملات میں عموماً 3 مہینے میں عدالت میں فرد جرم داخل کرتی ہے۔ اس معاملے میں پولیس نے تفتیش میں 3 برس لگائے ہیں۔ کنہیا کمار نے کہا کہ اب جبکہ پارلیمانی انتخابات قریب ہیں، 3 برس بعد ان کے خلاف فرد جرم داخل کیے جانے سے یہ واضح ہے کہ اس کے پیچھے سیاست کی کار فرمائی ہے۔ کنہیا کمار کا تعلق کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی اسٹوڈنٹ ونگ اے آئی ایس ایف سے ہے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پارلیمانی انتخابات میں بہار سے سی پی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ کنہیا نے دلی پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے، اس کیس کی تیز رفتار سماعت ہونی چاہیے، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، مودی حکومت کی سیاسی سازش کا پردہ فاش ہوگا۔ ہندو ندیاتی تنظیم آر ایس ایس کی اسٹوڈنٹ شاخ اے بی وی پی کے ذریعے درج کرائی گئی رپورٹ کے مطابق جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں 9 فروری 2016 کو پارلیمنٹ پر حملے کے مجرم افضل گرو کی پھانسی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس پروگرام میں کنہیا اور دیگر طلباء نے ملک مخالف نعرے لگائے تھے۔ یہ سبھی طلباء اس الزام سے انکار کرتے رہے ہیں۔ اے بی وی پی کی شکایت کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے پروگرام کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا تھا، لیکن طلباء نے منسوخی کے باوجود یہ پروگرام منعقد کیا تھا۔ پولیس نے کنہیا کمار، عمر خالد اور انربان کو 2016 میں گرفتار کیا تھا، بعد میں انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ کنہیا اس وقت اسٹوڈنٹ یونین کے صدر تھے۔ شکیل اختر، بی بی سی نیوز، دلی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کو خبردار کیا ہے کہ اس نے شام سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد اگر وہاں موجود کرد جنگجوؤں پر حملے کی کوشش کی تو اسے معاشی طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے سنا ڈار کی زبانی۔
ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ کرد ترکوں کو اشتعال دلائیں، تاہم ترکی نے کرد افواج پر حملے کی کوشش کی تو اسے معاشی طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ ترکی کو معاشی طور پر کیسے تباہ کیا جائے گا، تاہم انہوں نے شام میں کردش ملیشیا کے لیے 20 میل طویل ایک حفاظتی زون کے قیام کی بات کی ہے۔ ترکی نے صدر ٹرمپ کی دھمکی پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کے ترجمان ابراہیم کلین نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ترکی امریکہ سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی پاسداری کی توقع رکھتا ہے۔ ترک وزیر خارجہ میولوت جاوسوکلو کا کہنا ہے کہ امریکہ دھمکیوں کے ذریعے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔
ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی دھمکی سے ڈرنے یا جھکنے والے نہیں، ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لہٰذا ترکی کو معاشی طور پر دھمکا کر کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔
شمالی شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف کرد ملیشیا امریکی افواج کے شانہ بشانہ لڑتی رہی ہے۔ ترک صدر طیب اردوان اس گروپ کی امریکی حمایت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ وہ کردوں کو کچل دیں گے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ تیار کیا سنا ڈار نے۔ اس کے ساتھ ہی سیربین کا وقت ختم ہوا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں ہدا اکرام اور پروڈیوسر سنا ڈار، اسٹوڈیو مینیجر تھے عامر صدیق۔ نادیہ سلیمان سمیت پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اور آخر میں عالمی خبروں کی سرخیاں سنیے ناسیہ گلزار سے۔
پاکستان کے شہر کراچی میں مبینہ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن پر شہر کے قطب مارکیٹ کے دکاندار احتجاج کر رہے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک بم دھماکے کی اطلاعات ہیں، تاہم ابھی نقصانات کے بارے میں معلومات سامنے نہیں آئی ہیں۔ گزشتہ برس اکتوبر میں انڈونیشیا کے جزیرے جاوا کے قریب سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے ہوائی جہاز کا بلیک باکس تلاش کر لیا گیا ہے۔ برطانیہ میں یورپی یونین سے علیحدگی کے معاہدے پر کل منگل کو پارلیمان میں رائے شماری ہوگی۔ پولینڈ کے شہر ڈنزک کے میئر پال ایڈموویچ خنجر کے حملے کے بعد شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر گئے تھے، جہاں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے سعودی عرب کے دورے کے دوران آج ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔